أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء فإن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين
تفسير سورة توبة مدنی سورة ہے اس کے 16 رکوع اور 129 آیات ہیں بعض مفسرین نے اس کے 14 نام بتائے ہیں لیکن یہ سورت دو ناموں سے زیادہ مشہور ہے ایک اس کا نام ہے توبہ اور اس سورت میں 8 سے زیادہ دفعہ توبہ کا ذکر آیا ہے 8 سے زیادہ دفعہ اور بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے نا کہ انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا تو اس سورت کا ایک نام کیا ہے توبہ اور دوسرا ہے البرات برات کے معنی ہیں کہ مشرکین سے بری و ذمہ ہونے کا اعلان ہے اس سورت میں جو ہے وہ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی اس کی کئی وجوہات مفسرین جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور اس میں اختلاف بھی ہے اور ایک رائے یہ ہے امام رازی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی اسی لیے صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی اور بعد کے لوگ بھی اس کی پیروی کرتے رہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوں کا توں لیا گیا اور جیسا کہ آپ نے دیا تھا اسی طرح اس کو محفوظ کر دیا گیا تو آپ دیکھیں کہ قرآن کی جمع و تدوین میں کتنی حفاظت جو ہے اسے کام لیا گیا ہے پھر دوسری اس کی وجہ جو ہے یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ سورت برات کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ میں اللہ کی طرف سے امان ہے اور یہ سورت مشرکوں اور کافروں کے خلاف اعلان جنگ ہے تو اس لیے اس کے شروع میں جو ہے وہ بسم اللہ نہیں لکھی جاتی سمجھ آئی بات کی کہ اس سورت کے اندر جو ہے وہ کافر اور جو مشرک ہیں ان کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ اللہ جو ہے نا وہ ان سے بری ذمہ ہے اب اور آپ پڑھیں گے بھی سورت توبہ کی آغاز میں پھر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس سورت میں جو ہے وہ مشرک اور کافروں کے خلاف اعلان جنگ ہے اور ان سے اللہ اور اللہ کے رسول کا جب اعلان برات ہے یعنی اللہ اور اللہ کا رسول ان سے بری ذمہ ہے تو اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی جاتی کیونکہ بسم اللہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم وہ تو امان دے گا حفاظت دے گا تو امان نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی تائید میں وہ عربوں کی یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ عربوں کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ کیے ہوئے سابقہ معاہدے کو توڑنا چاہتا تو مخالف قبیلے کو اس بارے میں جو خط لکھتا اس کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں کرتا اس لیے جب سورت برات نازل ہوئی مطلب کیا ہے جب سورت برات نازل ہوئی کون سی سورت نازل ہوئی سورت توبہ جب وہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ اسے پڑھ کر مشرکین عرب کو سنا دیں چنانچہ انہوں نے اسے بغیر بسم اللہ کے پڑھ کر لوگوں کو سنایا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے حضرت علی بن طالب کو اہلِ مکہ کی طرف اللہ نے برات دے کر بھیجا، پھر سورۃ توبہ کی آیتیں، تو میں ان کے ساتھ تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا، ہم لوگ حجاج کے درمیان گھوم گھوم کر اعلان کرتے تھے کہ کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا اور ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ تو یہ سارا مزید جو اس کے اور بھی اس کی شکیں ہیں معاہدے کی، یا جو اعلان کیا جا رہا تھا اعلان برات، تو جب اعلان کیا جا رہا تھا شروع میں کیا تھا کہ بسم اللہ جو ہے وہ اس کے شروع میں نہیں تھی۔ اس کی ایک اور اہم وجہ بھی جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سورت برات اور سورت جو توبہ ہے اس سے پہلے سورت انفال جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے نا، تو ان دونوں سورتوں کو جو ہے ملی ہوئی سورتیں کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ جو سورت انفال کے مضامین ہیں وہ سورت توبہ سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس سورت کو سورت انفال کے بعد اس لیے رکھ دیا گیا کہ یہ اس سورت کا جز معلوم ہوتی ہے۔ تو جو بسم اللہ لکھی جاتی ہے نا دو سورتوں کے درمیان، تو بسم اللہ لکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہاں ایک نئی سورت اب شروع ہو رہی ہے۔ تو سورت برات سورت انفال کے حالانکہ بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، لیکن دونوں کے مضامین آپس میں بہت حد تک ملتے جلتے ہیں، اور ان مضامین میں کافروں مشرکوں سے جنگ، معاہدات، صلح اور اسلام کی سربلندی سے متعلق ہدایات اور احکامات ہیں۔ اس لیے ان دونوں کو آگے پیچھے رکھ دیا گیا اور درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، جو دو سورتوں کے الگ الگ ہونے کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے۔ تو بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اگر آپ سورت انفال پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد فوراً آپ سورت توبہ شروع کرتے ہیں تو آپ بسم اللہ مت پڑھیں، اسی طرح جو ہے وہ اس کا آغاز کر لیں سورت انفال کا، اور اگر کوئی سورت توبہ سے تلاوت کا آغاز کر رہا ہو تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بسم اللہ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ سورت جو سورت توبہ ہے یہ سات بڑی سورتوں میں ساتویں بڑی سورت ہے، اس کو سبا طوال کہتے ہیں۔ سبا کسے کہتے ہیں؟ سات کو، اور طوال طویل سے ہے، لمبی، سبا طوال میں سے یہ ساتویں بڑی سورت ہے۔ یہ سورت تین تقریروں پر مشتمل ہے۔ پہلی تقریر سورت کے آغاز سے پانچویں رکوع کے آخر تک جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ اس سال حج پر نہیں گئے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو ہے وہ حاجیوں کا امیر مقرر کیا اور مکہ کے لیے آپ ان کو روانہ کر چکے تھے کہ یہ تقریر نازل ہوئی۔ تو پہلے پانچ رکوع ہے نا وہ نازل ہوئے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ حج کے موقع پر تمام عرب کے نمائندہ جو اجتماع میں ہے اس میں وہ اس کو سنا دیں۔ تو جو پہلی تقریر ہے آغاز سورت سے پانچویں رکوع تک کے آخر تک، تو وہ آپ نے جو ہے وہ پیچھے سے علی رضی اللہ عنہ کو دے کر بھیجا کہ آپ وہاں پہ جا کے اس کو سنائیں لوگوں کو۔ دوسری تقریر جو ہے وہ رکوع چھ کی ابتدا سے رکوع نو کے اختتام تک چلتی ہے، اور یہ غزوہ تبوک سے کچھ دیر ہی پہلے نازل ہوئی یہ تقریر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جانے کی تیاری کر رہے تھے، اور اس تقریر میں اہل ایمان کو جہاد پر اکسایا گیا ہے، اور وہ لوگ جو سستی، نفاق یا ضعف ایمان کی وجہ سے جو ہے وہ جہاد پر جانے سے جی چرا رہے تھے ان کو ملامت کی گئی ہے۔ وہ گویا کہ غزوہ تبوک کی تیاری، اس سلسلے میں دوسری تقریر نازل ہوئی۔ تیسری تقریر جو ہے رکوع دس سے شروع ہوتی ہے اور سورت کے اختتام تک چلتی ہے، اور یہ تقریر جو ہے یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اور سورت جو ہے اس کی تفسیر کے آغاز سے پہلے جو سورت کا میں تعارف آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اس میں جو ہے میں چند ایک باتیں اور آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتی ہوں کہ رمضان 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو جو بھی دیارے عرب تھے جو شرک کر رہے تھے اور کفر کر رہے تھے اب ضروری تھا کہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور اب عرب کے ارد گرد سے جو ہے وہ شرک اور کفر کا خاتمہ کر دیا جائے تو اس کا ابتدائی اعلان ضروری تھا. اور آپ دیکھیے کہ پھر اس کے بعد غزوہ حنین بھی ہوتا ہے اور قبیلہ حوازن نے جو اپنی پوری قوت غزوہ حنین میں لگائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اپنے رسول اور مسلمانوں کو فتح دی تھی. اور غزوہ حنین کے بعد مشرقین عرب کی جو رہی سہی قوت تھی اس کو بھی کچل دیا گیا. اور 8 ہجری میں عرب کے شمالی علاقے میں موتا کے مقام پر مسلمانوں کی 3,000 فوج 1,00,000 رومیوں سے ٹکرا کر داد شجاعت پا چکی تھی. آپ سوچیں کہ 3,000 مسلمانوں کی فوج تھی اور 1,00,000 رومی ان سے ٹکرائی اور مسلمان جو تھے وہ فتح پا چکے تھے. اب اس علاقے میں بھی کافروں میں اہل کتاب کی نگاہوں میں اسلام اور مسلمانوں کا روب اور دبدبہ بیٹھ چکا تھا. اور 9 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 کی فوج لے کر قیصر کا مقابلہ کرنے کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے اور تبوک کے مقام پر آپ رکے جا کر تو قیصر جو تھا مقابلہ کرنے سے پہلے ہی بھاگ کھڑا ہوا. جو کہ یعنی یہ سورج جو ہے اس میں غزوہ تبوک سے پہلے اور غزوہ تبوک کے بعد جو ہے وہ واپسی پر جو بھی تبصرہ کیا گیا ہے تو آپ سوچیں کہ گویا کہ ہر طرف اب اسلام جو تھا وہ قوت اور غلبے کی شکل میں نظر آنے لگا کہ مقابلہ کیے بغیر ہی قیصر بھاگ گیا. اور عیسائی جو تھے وہ اسلام قبول نہ کرنے کی شکل میں وہ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے. تو عرب کا نقشہ ہی بدل گیا اور اب پورا علاقہ سمجھ گیا کہ اب اس علاقے سے شرک کا خاتمہ ہو چکا ہے. اب اس کا دستوری اعلان بس باقی تھا. ہے نا, دیکھیں میں نے آپ کے سامنے حالات میں جو مختصر بتایا ہے کہ 1 فتح مکہ کو فتح کیا گیا 8 ہجری میں, اس کے فوراً بعد ہی پھر غزوہ حنین, پھر 8 ہجری ہی میں موتا کا جو مقابلہ ہوا ہے جس میں مسلمانوں نے 3,000 مسلمان اور 1,00,000 عیسائی اور مسلمان جیتے, پھر اس کے ساتھ ہی 9 ہجری میں جو ہے وہ یہ غزوہ تبوک جو ہوتی ہے اور بغیر جنگ کیے ہی مسلمان جیت جاتے ہیں کیونکہ وہ بھاگ جاتا ہے. تو اب پورے ملک کا نقشہ بدل چکا ہے. تو لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ اسلام ایک قوت, ایک غلبہ, ایک طاقت جو ہے وہ بن چکا ہے. اب اس کا بس دستوری اعلان باقی تھا کہ شرک کا خاتمہ ہو چکا اور ہر طرف اب اسلام ہی اسلام ہے. تو یہ پوری صورت انہی حالات کے ارد گرد گھومتی ہے. یہ میں نے آپ کو نچوڑ کی شکل میں آپ کے سامنے اس کو رکھا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں براءتم من اللہ و رسوله الی الذین عاہدتم من المشرکین. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت جو ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں, کھول کر یہ بات بتا رہے ہیں کہ اب اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے ان مشرکین سے بری الذمہ ہے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. کیا مطلب ہے اس کا کہ جب رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا مسلمانوں سے وہ پابندیاں خود بخود اٹھ گئیں جو عرب کے مشرکین نے بیت اللہ میں داخلے, عبادت, طواف اور حج اور عمرے پر لگا رکھی تھی. آپ کو پتہ ہے نا 8 ہجری میں تو مسلمان حج کر ہی نہیں سکے تھے کیونکہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین اور طائف سے واپس مدینہ پہنچنے تک اتنا وقت ہی نہیں رہا تھا کہ مسلمان حج کے لیے مدینہ سے آتے. تو 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حج کے لیے بھیجا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس قافلے کا جو ہے جو حج کا قافلہ تھا امیر مقرر کیا. ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکوں کے داخلے پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی جب آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا تھا. اور اس حج میں جو 9 ہجری میں کیا گیا مشرکین بھی شریک تھے. مسلمانوں نے اپنے طریقے پر حج ادا کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے روانہ ہونے کے بعد اس سورت کی ابتدائی آیات جب نازل ہوئیں جن کی بنا پر مشرکین سے صرف بیت اللہ شریف میں داخلے پر پابندی ہی نہیں لگائی گئی تھی بلکہ کیا تھا کہ اب مکمل ان سے مسلمان اسلام بری الذمہ جو ہے وہ ہو گیا, مکمل برات کا اعلان کیا گیا. اب اس اعلان کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے یہ بہتر سمجھا کہ مدینہ میں موجود جو صحابہ ہیں ان میں سے آپ کسی کو مشورہ دیں کہ یہ اعلان جو ہے وہ آپ وہاں جا کر کیا جائے. اور آپ کے مدینہ کے جو صحابے تھے جو آپ کے ساتھی تھے اس وقت انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کو بھیجیں کیونکہ مشرکوں کی نگاہ میں پھر وہ یہ سمجھے گا کہ وہ آپ ہی کے قائم مقام ہیں. عام لوگوں کو تو وہ اتنا خاطر میں نہیں لاتے تھے, وہ قریش اپنے آپ کو بڑا اہم قبیلہ بھی سمجھتے تھے نا. تو چنانچہ ان آیات کے نزول کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی بھیج دیا کہ وہ حج کے اجتماع عظیم میں ان آیات کا جو ہے وہ اعلان کر دیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کر اعلان کیا تو وہ ہمیں اعلان جو ہے وہ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کیا اعلان کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 10 دسویں تاریخ کو دوسرے منادی کرنے والوں کے ساتھ مجھے بھی بھیجا تاکہ یہ منادی کریں. اس سال کے بعد نمبر 1 کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی ننگا ہو کر طواف کرے گا, ہے نا. یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے کہہ ہی چکے تھے لیکن یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی روانہ کیا گیا اور انہیں بھی حکم دیا گیا کہ سورت برات کافروں کو سنا دے. کون سی سورت؟ سورت توبہ. کیونکہ برات کے ساتھ لوگوں کو برات نام اتنا نہیں پتا جتنا سورت توبہ بتائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ہمارے ساتھ منا میں برات کی منادی کی اور کہا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہ آئے اور نہ ہی کوئی ننگا ہو کر جو ہے وہ طواف کرے. اور جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور جو باتیں جو ہیں وہ اس کے علاوہ کہیں وہ ایک یہ تھی کہ جس کافر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح ہے وہ مدت مقرر تک بحال رہے گا. ٹھیک ہے, یعنی ایک معاہدہ اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ جو اس کی مدت ہے وہ اس تک بحال رہے گا. ایک یہ اعلان بھی تھا کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں, کچھ ایسے بھی کافر تھے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا, ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے, ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی, یا تو وہ اسلام لے آئیں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے یا پھر یہاں سے چلے جائیں. ٹھیک ہے, ایک اور اس معاہدے کی ایک اور اس اعلان برات کی ایک اور شک تھی کہ اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان حج میں جمع نہ ہوں گے. تو آپ دیکھ لیجئے, آپ جو ہیں وہ سورت انفال میں بھی آپ یہ بات پڑھ چکی ہیں کہ آیت نمبر 58 میں آپ نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ جب تمہیں کسی قوم سے جو ہے وہ خیانت کا اندیشہ ہو کہ وہ عہد کو توڑ رہے ہیں تو علل اعلان اس کا معاہدہ اس کی طرف پھینک دو اور اسے خبردار کر دو کہ اب ہمارا تم سے کوئی معاہدہ باقی نہیں ہے. اس اعلان کے بعد اب دیکھیں, اس اعلان کے بغیر جو ہے وہ سورۃ توبہ ان کو نہیں سنائی گئی بلکہ کیا ہے کہ پہلے سورۃ انفال میں ذہن سازی کی گئی. سورۃ انفال کی آیت نمبر 58 میں کہ اگر کوئی قوم ایسی ہے جو کہ معاہدے کو توڑ رہی ہے, غدار ہے, تو آپ بھی پھر معاہدہ اس کی طرف پھینک دیں. اب اس اعلان کے بغیر کسی معاہد قوم کے خلاف جنگی کاروائی شروع کرنا تو خود خیانت تھا نا. تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ معاہدوں کی منسوخی کا اعلان عام کر دیا گیا. اور کن کے خلاف اعلان عام کیا گیا؟ جو ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے, جو معاہدوں کو پورا کر رہے تھے ان کو تو کہا گیا کہ تمہارے ساتھ مدت معاہدہ تک معاہدوں کو پورا کیا جائے گا, لیکن وہ قبیلے اور وہ لوگ اور وہ علاقے جہاں کے لوگ اسلام کے خلاف سر اٹھاتے تھے, ریشہ دوانیاں کرتے تھے, ان کے خلاف اعلان کر دیا گیا کہ معاہدے اب ہمارے تمہارے ختم ہو گئے. یہ کیفیت یہ جو تھی نا, جو معاہدے توڑتے تھے یہ کفیت بنی کنانہ، بنی دمرہ اور شاید ایک آدھ اور قبیلہ کے سوا باقی تمام ان قبائل کی تھی جو اس وقت شرک پر قائم تھے. تو کون لوگ معاہدوں کو پورا کرنے والے تھے؟ بنی کنانہ اور بنی دمرہ اور ایک آدھ اور قبیلہ، باقی جو بھی مشرک تھے نا وہ اپنے معاہدوں کے خلاف چل رہے تھے. تو اب گویا کہ اس اعلان برات سے عرب میں شرک اور مشرکین کا وجود جو تھا وہ عملاً آؤٹ آف لا ہو گیا، عملاً جو ہے خلاف قانون ہو گیا. اب سارے ملک میں ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی، کیونکہ ملک کا غالب حصہ اسلام کے انڈر آ چکا تھا. اب یہ لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ روم یا ایران کی طرف سے اسلامی سلطنت کو اگر کوئی خطرہ ہو، یا پھر خدا نہ خواستہ مطلب اس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ پناہ مل جائے، یا پھر رسول اللہ وفات پا جائیں تو یکا یک یہ عہدوں کو توڑے اور خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کر دیں. تو یہ صورتحال پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان برات کر دیا گیا. تو اعلان برات جب ہو گیا تو اب ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، یا تو وہ مسلمانوں سے ٹکرائیں ہے نا اور فیصلہ ہو جائے، اور یا پھر وہ اپنے اس علاقے کو مسلمانوں کی گرفت میں دے دیں ہے نا، راضی ہو جائیں مسلمانوں کی حکومت کو قبول کر لیں، یا پھر وہ اس جگہ کو چھوڑ دیں. یہ ہے اس کا مطلب کہ برات من اللہ و رسول ہی الذین احدتم من المشرکین، کہ اعلان برات ہے، بری الذمہ ہے اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو ہے وہ اظہار بیزاری ہے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. تو اس سے مراد جو ہے آپ کو پتہ چل گئی نا کہ جو بھی فتح مکہ کے بعد مشرکین تھے جو مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے، اور وقتاً فقتاً یعنی پورے اس دور میں، مدنی دور میں جب معاہدے آپ نے جاتے کیے تھے لیکن انہوں نے معاہدوں کو توڑا، اب جب اسلامک سٹیٹ وجود میں آ چکی ہے، آپ اس کے جو ہے وہ کمانڈر ہیں، چیف ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا. اب اس سے پہلے کہ ان کو پکڑا جاتا، مارا جاتا یا کچھ نقصان پہنچایا جاتا، پہلے ان کو مہلت دے دی گئی. کیا کہا؟ فصیح فی الارض اربع اشہر، بس تو ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو. کیا مطلب ہے؟ کہ تمہارے پاس 4 ماہ کی مدت ہے. وعلمو، اور خوب جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. وان اللہ مخزی الکافرین، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ اعلان جو تھا 10 ذوالحج 9 ہجری کو ہوا تھا، اور اس وقت سے لے کر 10 ربیع الثانی 10 ہجری تک 4 مہینے کی مہلت ان لوگوں کو دی گئی کہ وہ اس دوران اپنی پوزیشن پر غور کر لیں. یہ جو 4 ماہ چل پھر لونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ پوزیشن پر غور کر لیں، لڑنا ہے تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، ملک چھوڑنا ہے تو کہیں اور جائیں اور جائے پناہ لے لیں، اسلام قبول کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر اسلام قبول کر لیں. تو گویا کہ اس بات کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ 4 ماہ کی جو ہے وہ مہلت دے دی. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اب جو عرب کا علاقہ ہے وہ مشرکین کے وجود سے پاک ہو جائے، اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارادے میں رکاوٹ تو نہیں بن سکتی نا. یہ جو ہے نا کہ جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو ارادہ ہے نا کہ اب وہ علاقہ تطہیر ہو جائے، اس کی ظاہری اور باطنی جو نجس ہے، جو شرک ہے، اس سے وہ پاک ہو جائے. اللہ کے گھر میں جہاں بت رکھے ہوئے تھے، جہاں ننگے ہو کر وہ طواف کرتے تھے اور اپنی سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، جو بھی اپنے طریقے اختیار کرتے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اعلان کر دیا کہ پورا جزیرہ العرب جو ہے اس کو ناپاک، جو مشرک ہے، ان سے پاک کرنا ہے. اور اللہ کے اس ارادے میں کوئی اللہ کو نیچ نہیں دکھا سکتا تھا ہے نا، کوئی بھی اللہ رب العزت کے ارادے سے ہٹ کر عمل جو ہے وہ نہیں کر سکتا تھا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یک بارگی بس یوں ہی فیصلہ کر دیا، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو جو ہے ایک ٹائم پیریڈ دیا، ایک ٹائم فریم دیا، تاکہ اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی کچھ بھی جو ہے وہ پلاننگ کر سکیں. تو آپ دیکھ لیں کہ یوں نہیں کہ بغیر اعلان کے ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے، بلکہ کیا ہے کہ باقاعدہ ان کو ایک ٹائم دیا گیا کہ اب اس مہلت کے اندر جو ہے وہ جو چاہے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے اس کا مطلب. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ وان اللہ مخزی الکافرین، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو جو ہے وہ رسوا کرنے والا ہے. منکرین حق جو ہیں وہ تو نہیں اللہ کو نقصان پہنچا سکتے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مہلت دی کہ تمہاری مرضی ہے کہ چاہے تو تم مسلمان ہو جاؤ، چاہے تو پھر ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہو جاؤ. اور اللہ جب تم مسلمان اگر نہ ہوئے اور تم نے اس علاقے کو اگر نہ چھوڑا، تو اللہ کی طرف سے جو ذلت تم پر مسلط ہوگی پھر تم اس سے بچ نہیں سکتے. تو اس چیز کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اعلان کر دیا. پھر ساتھ ہی فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. اطلاع عام ہے. وَأَذَانٌ کے معنی کیا ہے؟ اطلاع عام ہے. اب عام جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے، یہ عام خبر دی جاتی ہے. آپ سوچیں کہ عام اعلان کیا جاتا ہے، اذان ہوتی ہے سب لوگ سنتے ہیں نا، اسی طرح یہ سب کے کانوں پر یہ دستک دی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. تو آپ سوچیں کہ اسی بات کو پھر سے ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ یہ اعلان جو ہے وہ 10 ذوالحج کو کر دیا گیا. یوم الحج الاکبر، حج اکبر جو ہے، حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ حج کو کہتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج اکبر اس حج کو کہتے ہیں جو جمعے کے دن ہوتا ہے. تو یہ بات کہیں سے مسلمانوں میں مشہور ہو گئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. عربوں کے ہاں یہ رواج تھا، عمرے کو حج اصغر کہتے تھے اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی 7 دنوں میں سے وہ کسی بھی دن میں آئے. اور حج کا سب سے اہم رکن کون سا ہوتا ہے؟ یوم عرفات کی حاضری ہے نا. اور اگر کوئی یوم یعنی عرفات کے میدان میں حاضر نہ ہو تو اس کا حج نہیں ہوتا، خواہ وہ چند گھڑی کے لیے وہاں پہ کیوں نہ جائے. تو اس کی حاضری جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہے وہ حج اکبر کے دن ہے نا، یوم اکبر کے دن، تو اس سے مراد کیا ہے؟ 10 ذوالحج، کہ 10 ذوالحج کو اللہ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا. اور اعلان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اب تمہارے پاس جو ہے وہ 4 ماہ کی مدت ہے، اور اس میں جو ہے وہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا کرتے ہو. اور اعلان ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول مشرکین سے جو ہے وہ بری الذمہ ہے. 4 ماہ کے اندر وہ اپنی پوزیشن پر غور کر لیں، اس کے بعد جو ہے پھر وہ رسوا ہونے کے لیے، ذلیل ہونے کے لیے، ورنہ پھر وہ تیار ہو جائیں. تو پہلے بات کیا کہا؟ اللہ کا ذکر آیا، پھر ساتھ ہی بری من المشرکین کے بعد ورسول. اور آپ ایک اور اہم بات جو ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں فتح مکہ کے بعد دور اسلامی کا جو پہلا حج ہے وہ 8 ہجری میں قدیم طریقے پر ہوا. فتح مکہ جب ہو گیا تو 8 ہجری کا حج جو تھا وہ کیسے ہوا؟ قدیم طریقے پر ہوا، جس میں مشرکین تو ننگے ہو کر، تو آپ جو بھی ان کا طریقہ تھا. جو 9 ہجری میں حج ہوا یہ دوسرا حج تھا، اور یہ مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر. اس کے بعد تیسرا حج جو تھا یہ 10 ہجری میں ہوا، یہ خالص اسلامی طریقے پر ہوا، اور یہی وہ مشہور حج ہے جسے حجت الوداع کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 سال حج کے لیے تشریف نہیں لے کر گئے. کیوں؟ جب تک شرک جو ہے اس کا مکمل خاتمہ نہیں ہو گیا، اس کی جڑ نہیں کاٹ دی گئی، تب تک آپ نے حج ادا نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ ایک ہی حج کیا. اور یہ حج تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اور یہ 10 ہجری میں جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو اس سے پھر ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ 3 حج ہوئے آپ کی زندگی میں, ایک مکمل پہلے کافروں کے طریقے پر تھا, دوسرے میں جو ہے فتح مکہ ہو چکا تھا, مسلمانوں کو بھی کچھ غلبہ مل چکا تھا اور وہ حرم میں گئے, تو انہوں نے اپنے طریقے پر کیا جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے امیر تھے, اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے تھے وہ سورۃ توبہ کی ابتدائی آیتوں کو سنانے کے لیے, ہے نا, اور کافروں نے اپنے طریقے پر کیا, اور تیسرا حج خالص اسلامی طریقے پر ہوا. تو بہرحال یہاں پہ جو اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن, تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ حج اکبر جو ہے وہ کسے کہتے ہیں. اور حج اکبر کے لیے آپ اس حدیث کو بھی یاد رکھیں دلیل میں, کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے حاضرین سے پوچھا یہ کون سا دن ہے, لوگوں نے عرض کیا یوم النہر, فرمایا ھذا یوم الحج الاکبر, یہ حج اکبر کا دن ہے. حج اکبر کا لفظ حج اصغر کے مقابلے میں ہے, تو اہل عرب کیا کرتے تھے, عمرے کو چھوٹا حج اور جو ہے وہ حج اکبر کہتے تھے, حج کو حج اکبر کہتے تھے نا. تو یوم الحج الاکبر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یوم النہر ہے اور یہ ہے حج اکبر کا دن, قربانی کا دن جو ہے. پھر فرمایا اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کرنے کے بعد کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ذمہ ہے, فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ, کہ اگر اب تم توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے, توبہ کر لو, اسلام قبول کر لو. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اور اگر تم منہ پھیرتے ہو, فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے جو ہے وہ نہیں ہو. تو یہاں پر جو ہے اہم اعلان کیا جا رہا ہے کہ مشرکو تم غور کر لو کہ اب تمہارا ارادہ کیا ہے, اسلام قبول کرتے ہو یا پھر اس سے ہٹ کر چلتے ہو, اور اگر تم اس سے ہٹ کر چلو گے تو کیا ہے کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے, تم اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجئے, خوشخبری دے دیجئے, یہ غصے کا انداز ہے. آپ دیکھیں کہ عام طور پہ جو خبر دی جاتی ہے جس میں عذاب کا ذکر ہو تو خوشخبری تو نہیں ہو سکتی نا, وہ تو بڑی ہی جو ہے وہ نقصان دہ بات ہے نا, لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ خوشخبری دے دیجئے. کیوں خوشخبری دے دیجئے؟ کہ یہ لوگ شرک کرنے والے ہیں, یہ کفر کرنے والے ہیں, یہ معاہدوں کو توڑنے والے ہیں, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں. تو اب جو ہے کیا ہے کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی, اگر یہ نہ بدلے, تو پھر کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے جو ہے وہ عذاب ہے, اور اس عذاب کی ان کو خبر دے دیجئے, اور عذاب بھی ایسا ہے جو بڑا ہی دردناک ہے, بڑا ہی دردناک ہے. پھر فرمایا اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ عَهْدًا فَاتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. فرمایا کہ اللہ سوائے الذین, ان لوگوں کے وجود, ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے, عہد تم من المشرکین, کہ ان مشرکین سے تم نے معاہدے کیے, ثم لم ينقصوکم شیئا, پھر انہوں نے اپنے معاہدوں کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی, لم یظاہروا علیکم, اور تمہارے خلاف ظاہر نہیں ہوئے, عہدن کسی سے بھی, اور نہ تمہارے خلاف کسی کے ساتھ انہوں نے جتھا بندی کی, نہ کسی کی مدد کی, نہ کسی کی پشت پناہی کی. تو کیا کرو, فَاتِمُوا إِلَيْهِمْ, تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم وفا کرو, عَهْدَهُمْ, ان کے وعدوں کی, تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک ان معاہدوں کو پورا کرو. کیوں, اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے. तो आप देखिए कि यहां पर कहा जा रहा है मुसलमानों को कि जो मुआहदे खास कबीलों के साथ हुए हैं और वो कबीले उन मुआहदों पर कायम हैं, तो ऐ मुसलमानों तुम भी उन मुआहदों पर जो है वो कायम रहना। अब ये ना करना कि उनके साथ मुआहदे जो हैं वो तोड़ दो। तो आप देख लीजिए कि यहां पर जो है वो अल्लाह ताला जो है वो मुसलमानों को वायदों को पूरा करने की तलकीन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तकवा है। हालांकि मुसलमान हुक्मरान बन चुके हैं, गलबा हासिल कर लिया है, फतह है, और अब हुक्मरान बनकर लेकिन फिर भी किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। उसका ऐलान कर दिया गया कि उन्होंने कभी कमी नहीं की, कभी वायदे को तोड़ा नहीं, किसी तुम्हारे खिलाफ कभी कोई रेशा दबानी, कोई प्लानिंग, कोई साजिश, कभी किसी के साथ हिस्सा नहीं लिया, अपने अलग थलग रहे। तो अब तुम भी उनके साथ जो है वो उसने सुलूक करो। फिर पांचवी आयत में क्या फरमाया, फैजन सलखल अशहुरुल हुरुम, तस जब हराम महीने गुजर जाएं। यहाँ पे हराम महीनों से मुराद जो है कौन से महीने हैं, वो हराम महीने नहीं हैं जैसे जुलकद, जुलहज, मुहर्रम और रजब, बल्कि क्या वो 4 महीने जिनकी उनको मोहलत दी गई है। आमतौर पे जब अशहुरुल हुरुम आता है तो इससे मुराद जिलकद, जुलहज, मुहर्रम और रजब का महीना समझा जाता है ना। तो यहाँ पे जो है वो जो ये 4 हराम महीनों का जो जिक्र आ रहा है, ये वो 4 महीने हैं जिनकी मुशरिकीन को मोहलत दी गई थी कि इस मोहलत के जमाने में मुसलमानों के लिए जायज नहीं है कि वो उन पर हमला करें या उनको नुकसान पहुंचाएं या उनको तंग करें। तो क्या कहा, फैजन सलखल अशहुरुल हुरुम, के जब वो 4 महीने जो है वो गुजर जाएं, हुरमत वाले महीने जिसमें तुम लोग इन पर हाथ नहीं उठा सकते, फक्तुलुल मुशरिकीना हैसो वजद तुमुहुम, तो मुशरिकीन को कत्ल करो जहां भी इनको पाओ। तो नंबर 1 जो बात कही गई, पहली बात जो कही गई कि इसमें जो है वो इनको पकड़ो और इनको कत्ल करो। दूसरी बात क्या कही गई, वखुजूहुम, और इनको लो, इनको पकड़ो। तीसरी बात कही गई, वासुरूहुम, और इनको घेरो, इनका हिसार करो, इनका मुहासरा करो। चौथी बात ये कही गई, वक़ुदू लहुम कुल्ला मरसद, और हर घात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। क्या मुराद है कि इनकी ताक में हर घाटी में जाकर बैठो। तो आप देखिए कि यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो मुसलमानों को इजाजत दी है कि सिर्फ इतना ही नहीं कि तुम इनको कत्ल करो, बल्कि क्या है कि इनको पकड़ो, इनको कैदी बनाओ, और बल्कि क्या है कि अगर तुम्हें कोई ऐसा कला या हिसारगा या पनाहगा मिलती है तो घात में वहां बैठ जाओ ताकि तुम्हारी इजाजत के बगैर ये नकलो हरकत भी ना कर सके। क्योंकि 4 माह इनको मोहलत दी गई थी ना, 4 माह में अगर ये नहीं संभले और 4 माह में इन्होंने अपने रवैयों पर गौर नहीं किया, अपनी इस्लाह नहीं की, इस्लाम कबूल नहीं किया या जगह को छोड़ा नहीं है ना, तो अब क्या है कि अब गोया कि इनको जो है वो पकड़ लो। तो आप देख लीजिए कि यहां पर अल्लाह ताला जो है बता रहे हैं कि अब मुसलमानों तुम्हारा मुशरिकीन के साथ मामला जो है वो क्या होना चाहिए। आप देखें कि ये है ऐलान बरात अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कि अब इनको कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए, जमीन में कहीं इनको पनाह नहीं मिलनी चाहिए। और गोया के मुशरिकीन को हर तरफ से जैसे होता ना पकड़ दकड़, इनका नातका बंद कर दिया जाए। तो ये है सुन्नते इलाही का जुहूर कि जब कौमें रसूलों की तकजीब करती हैं तो उसके नतीजे में फिर अल्लाह इस तरह जो है वो उनकी पकड़ करता है। और अब चूंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुटलाते हुए आप देखें मक्की दौर भी गुजरा, फिर मदनी दौर भी है ना, तो अब हजतुल विदा के बाद, हजतुल विदा के मौके पर यह ऐलान कर दिया गया, 10 हिजरी हो चुका है। तो ये बात जो है यहां पर बड़ी नुमाया होकर जो है वो आती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना सख्त यहां पर ऐलान किया है, साथ ही शराइत बताई हैं। फइन ताबू, बस अगर ये तौबा कर लें, तो नंबर 1 बात क्या है कि अगर ये तौबा करते हैं है ना, तब इनकी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी अगर ये मुसलमान हो जाते हैं। तो फाइन ताबू, توبہ کرنا. توبہ کرنا کیا ہے؟ کفر سے توبہ کرنا، اپنی رویوں سے توبہ کرنا، جو مسلمانوں کے خلاف وہ سازشیں کرتے تھے اس کو چھوڑ دینا. وہ اقام الصلاۃ، اور دوسری شرط ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں. تو توبہ میں ایمان اسلام خود بخود داخل ہے، کیونکہ مسلمان ہوں گے تو نماز قائم کریں گے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز جو ہے وہ ابھی چند ہی گھڑیاں گزرتی ہیں، چند ہی لمحے یا گھنٹے گزرتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے نا. جو ہی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو یا فجر یا ظہر یا عصر یا مغرب یا عشاء، کوئی ایک وقت ہو جاتا ہے نا، فوراً جو کرنا پڑتا ہے وہ نماز ہی ہے. روزے تو تب رکھنے پڑتے ہیں سال کے بعد ایک مہینہ، زکوٰۃ سال گزرنے پر، حج بھی زندگی میں ایک دفعہ. تو فوراً جو عملی اظہار ہے مسلمان ہونے کا وہ کیا ہے؟ کہ اقام الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں گے. تو اسلامی برادری میں داخل ہونے کی دوسری شرط ہے نماز کو قائم کرنا. تیسری ہے وہ آتا وہ زکاتا، اور وہ زکات ادا کریں گے. فخلو سبیلہم، تو آپ انہیں چھوڑ دیجئے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شرک سے توبہ کر لیتے ہیں اور نماز قائم نہیں کرتے، زکات ادا نہیں کرتے، تو بھی ان کا راستہ نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک کہ وہ یہ تینوں شرائط جو ہیں وہ ان کو پورا نہ کریں. یہ وہ آیت ہے جس پر مشہور صحابی جو ہے انہوں نے استدلال کیا تھا جب لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تھا. اور وہ مشہور صحابی کون سے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ کو پتہ ہے نا کہ فتنہ تھا، جو ہی آپ کا دور تھا، یہ فتنے کا دور تھا. بعض لوگوں نے نبوت، نبی بننے کا دعویٰ کیا ہے نا، جھوٹے مدیانے نبوت، جھوٹے دعویٰ کرنے والے نبوت کا. دوسرا کیا تھا کہ ایک گروہ کہتا تھا ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی. اب جب انہوں نے یہ انکار کیا کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، تو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا. مسلمان یہ کہنے لگے کہ آپ ان کے خلاف کیسے جنگ کر سکتے ہیں، یہ اسلام کے منکر تو نہیں ہے نا، نماز بھی پڑھنے کو لیے تیار ہے، بس زکوٰۃ نہیں دے رہے نا. اب صحابہ میں بالعموم یہ پریشانی لاحق ہو گئی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کہنے لگے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا ہے. تو آپ نے اسی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ ہمیں تو ان لوگوں کو چھوڑنے کا حکم اس صورت میں دیا گیا ہے کہ یہ شرک سے توبہ کریں، یعنی اسلام قبول کریں، نمبر دو نماز قائم کریں، اور زکوٰۃ ادا کریں. اگر تینوں شرطوں میں سے یہ ایک شرط بھی اڑا دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں یا اس میں کمی کرتے ہیں، تو ہم انہیں آخر کیسے چھوڑ دیں؟ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے صحابہ جب اس وقت اختلاف کر رہے تھے، تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے جو اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسلام کو جو ہے وہ سہارا دیا اور مضبوطی دی. تو یہ ہے اہم بات کہ جو ہے وہ کہ دین کی سوجھ بوجھ اور موقع کی مناسبت سے دین کے لیے سرمایہ بننا ہے نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے. نماز تو پڑھیں لیکن زکوٰۃ جو ہے تو اس کو ادا کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ آج ہمارے زمانے میں کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو ہے وہ اسلام تو قبول کر لیا ہوا ہے ہم نے، ہم کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن یہ کہ نماز جو ہے اس کو قائم نہیں کرتے اور زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. اور یہ بھی ایک انکار ہے، ایک یہ کہ منہ سے انکار کرنا، ایک ہے کہ عمل سے انکار کرنا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کتنے سخت احکامات جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ان کو میرے اور آپ کے سامنے لا رہے ہیں. تو ہمیں بھی جو ہے وہ سوسائٹی میں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور جو عملی رویے ہیں مسلمانوں کے اس پر ان کو توجہ دلانی چاہیے. تو کیا کہا گیا کہ ان کے راستے چھوڑ دو، پھر ان کو کچھ نہ کہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے.